نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تكونوا امعة ان تقولوا ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان تحسنوا ان احسن الناس وان اساءوا فلا تظلموا او كما قال عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ وہ مغفرت اور گناہوں کی معافی کا ہے. ہم اس بات کا عزم اور ارادہ کر لیں کہ اس مجلس سے ہم نے وہ مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے کر اٹھنا ہے کہ یہ عشرہ ہمارے لیے مغفرت اور بخشش والا بن جائے. جب کوئی مسلمان کسی چیز کا عزم اور ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس کے ارادے کو مکمل فرماتا ہے, اور خاص طور پر جب کوئی مسلمان دین کی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور عزم کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس کی مدد ضرور فرماتا ہے. دنیاوی معاملات میں اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اگر وہ کام اس کے حق میں بہتر ہے تو اللہ پاک عطا کرتا ہے, اگر بہتر نہیں ہے تو وہ کام اس کو نہیں ملتا. لیکن دینی معاملات میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو یقیناً دینی معاملات سب کے سب اس کے حق میں بہتر ہی ہیں, خیر ہی ہیں, تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے جس کی اس وقت مجھے آپ کے سامنے تشریح کرنی ہے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اس ماحول اور معاشرے کے حساب سے اور آج کل کے حساب سے یہ بات آپ نے ذکر فرمائی ہے, اور آج ہم میں سے ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ ہم اس حدیث کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزاریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے اصول, بتائے ہوئے ضابطے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دونوں جہانوں, دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کے ذرائع اور بہترین اسباب ہیں. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تکونوا امعتن, کہ تم لوگ اپنے مزاج میں یہ بات نہ لاؤ کہ لوگوں کے دیکھا دیکھی چلنے لگ جاؤ, لوگوں کے دیکھا دیکھی اور ان کی تقلید اور ان کی اتباع کرتے ہوئے چلتے چلے جاؤ, تم اچھی اور بری چیز کی تمیز کھو بیٹھو اور تمہارا دماغ ایسا ہو جائے کہ کسی کے پیچھے ایسے چلنے لگ جاؤ کہ سچ اور غیر سچ نہ دیکھو, حق اور باطل کو نہ دیکھو, ایسا نہ کرو. دو مفہوم ہیں اس حدیث کے. ایک معنی تو یہ ہوا کہ تم اس طرح سے نہ بن جاؤ, اپنا مزاج یہ نہ بناؤ, بلکہ تمہارے پاس ایک عقل اللہ پاک نے تمہیں دی ہے, تمہیں اللہ پاک نے ایک ایمان کی دولت سے نوازا ہے, تمہارے پاس اللہ پاک نے ایک ایمان کا نور رکھا ہے, اور مومن تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے نور کے ذریعے سے جانچ پڑتال کرتا ہے اور دیکھتا ہے، اور وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، اور وہ غلط اور صحیح میں تمیز کرتا ہے۔ اگر سارا کا سارا معاشرہ، حدیث کا مفہوم یہ سمجھایا جا رہا، اگر سارا کا سارا معاشرہ کسی ایک بات پر چلنا شروع کر دے اور وہ بات ہو غلط، ایسی بات ہو جو قرآن اور حدیث کے متصادم ہو اور قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کر رہی ہو، سارا معاشرہ اس طرف چل رہا ہے لیکن تم اس غلط کے پیچھے نہ چلو۔ لا تکونو امعتن، امع یہ مخفف ہے، مختصر لفظ ہے، انا مع الناس، میں لوگوں کے ساتھ ہوں، میں لوگوں کے ساتھ ہوں، جو لوگ کہیں گے میں اس طرح کروں گا، جیسا لوگ کہیں گے میں ایسا کہوں گا، جیسا لوگ کریں گے میں ایسا کروں گا، جس طرف وہ چلیں گے میں اس طرف چلوں گا، جو چیز وہ اختیار کریں گے میں اسی چیز کو اختیار کروں گا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نظریے اور اس سوچ کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہوا کرتی، مومن کی یہ شان نہیں ہوتی۔ مومن کی کیا شان ہوتی ہے؟ مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، تم یہ نہ کہو ان احسن الناس احسننا، اگر لوگوں نے اچھا کیا تو ہم بھی اچھا کریں گے، لوگ ٹھیک ٹھیک چلے تو ہم بھی انہی کے پیچھے چلیں گے، سیاست میں، معاملات میں، معاشرت میں تم لوگوں کی دیکھا دیکھی نہ چلو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارو۔ اور ان ظلم الناس ظلمنا، اگر لوگ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے تو ہم بھی جواب میں زیادتی کریں گے، ہم بھی زیادتی کا جواب زیادتی سے دیں گے، ہم بھی ظلم کا جواب ظلم سے دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ مزاج تم نہ بناؤ، ولیکن وطنو انفسکم، تم اپنے آپ کو اس بات پر تیار کرو اور اپنے آپ کو اس مزاج پر جبر کرو کہ ان تحسنو الناس، کہ تم ہمیشہ اچھائی ہی اختیار کرو۔ ان احسن الناس، لوگ اگر تمہارے ساتھ اچھائی کرتے ہیں پھر تو تمہیں اچھائی کرنی ہی کرنی ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ أَسَاءُوا، اگر لوگ تمہارے ساتھ زیادتی کریں اور برائی کریں تو خیال کرو فَلَا تَظْلِمُوا، تم ظلم نہ کرو۔ اگر تم اچھائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں دے سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، اول تو دینا چاہیے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے، نمبر دو برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ اگر یہ بھی تم نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، تم رک جاؤ، تم صبر اختیار کر لو۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سوچ کی اور اس زاویے کی تردید فرمائی ہے کہ ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی چلیں گے، حق اور باطل کے پرکھنے کا آپ کے پاس کوئی معیار ہی نہ ہو، صحیح اور غلط کے جانچنے کا آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہی نہ ہو، اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے کا آپ کے پاس کوئی مادہ کوئی صلاحیت ہی موجود نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کی تردید فرمائی، مومن کے پاس ایک عقل کی کسوٹی ہے، مومن کے پاس پرکھنے کے لیے ایمانی طاقت ہے، مومن کے پاس پرکھنے کے لیے ایمانی نور ہے، یعنی اچھائی اور برائی کو جانچنے کے لیے اس کے پاس ایمانی نور ہونا چاہیے، وہ اللہ پاک سے مانگ کر چلے، اس کو استخارے کا عمل دیا گیا ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کوئی معاملہ اس کے سامنے ایسا مشتبہ ہو جائے کہ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ میں یہ کروں یا یہ کروں، تو اس کو ضابطہ بتایا گیا، اس کو کہا گیا کہ تم رجوع اللہ کرو، تم دو رکعت نماز صلاۃ حاجت کے نام سے پڑھو اور اس کے بعد استخارے کی دعا کرو۔ استخارے کا تعلق صرف شادی سے نہیں ہے، استخارے کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا، اور جو آدمی اللہ پاک سے خیر کو طلب کر رہا ہے، اللہم انی استخیرک کا مطلب کیا ہے، جو استخارے کی دعا ہے، اے اللہ میں آپ سے بھلائی چاہتا ہوں، میں آپ سے بھلائی طلب کر رہا ہوں، میں آپ سے بھلائی مانگ رہا ہوں، اور اللہ پاک نے وعدہ دیا ہے ادعونی، تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں دوں گا۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جب اللہ پاک سے میں اور آپ بھلائی مانگیں گے اور خیر مانگیں گے تو اللہ تبارک تعالی ہمیں ضرور خیر عطا کرے گا، اللہ پاک ضرور ہمیں ٹھیک راہ دکھائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور ارشاد فرمایا جو ہمارے پاس آنے کی محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. تو اس لیے زندگی کے کسی بھی معاملے میں اگر آپ کے سامنے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ میں اس کو اختیار کروں یا اس کو اختیار کروں, میں کون سی صورت کو اختیار کروں, تو رجوع اللہ کا حکم دیا گیا کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے. اور در حقیقت حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ایک ایک لمحے میں مومن کو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا. دیکھو مومن دو حال سے خالی نہیں, ہر وقت یا تو کوئی اللہ کی نعمت اس پر آ رہی ہوتی ہے اور یا اس کو اللہ پاک کی کسی نعمت کی ضرورت ہوتی ہے. دو چیزیں ہر وقت اس انسان کے پاس موجود ہیں, یا اس کے اندر طلب ہے اور یا اس کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے تو شکر لازم, اور نہیں ملی ہوئی تو طلب ہے. اللہ سے مانگنا اور شکر کرنا, مانگنا اور شکر کرنا. کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے, مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, بازار میں جا رہا ہے, سودا خریدنے کے لیے جاتا ہے, اس وقت اس کو طلب ہے. کس چیز کی طلب ہے؟ اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے, اسے اس بات کی ضرورت ہے اس کے ساتھ کوئی فراڈ نہ کرے, اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں دھوکہ نہ کھائے. تو اس موقع پر کیا ہے؟ طلب ہے. مومن کو ایک شے کی ضرورت ہے, اسے اللہ پاک کی مدد اور معاونت کی ضرورت ہے, تو حکم دیا کہ اللہ سے مانگو. اللہم انی اسألوک خیر ہذہ السوق, اے اللہ اس بازار کی میں آپ سے خیریں مانگتا ہوں. و خیر ما فیہا, اے اللہ اس بازار کے اندر جتنی خیریں ہیں وہ ساری خیریں آپ سے میں مانگتا ہوں. و اعوذ بک من شرہا, اے اللہ اس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. و شر ما فیہا, اور جو چیزیں اس بازار میں شر والی ہیں ان تمام کے شرور سے میری حفاظت فرما. اللہم انی اعوذ بک من ان اصیب فیہا صفقتا خاسرہ او یمینا فاجرہ. کتنی بہترین دعا ہے, مجھے بتاؤ کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی جوان ایسا ہے جو اس دعا کا محتاج نہ ہو؟ ہر آدمی کی ضرورت ہے. آخری کلمات اللہم انی اعوذ بکا, اے اللہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں بازار میں کسی دکاندار کے کسی کے پاس جاؤں اور خرید فروخت کا معاملہ کروں اور مجھے گھاٹا ہو, نقصان ہو, اے اللہ اس بات سے میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں, تو مجھے بازار کے اس گھاٹے سے بچا لینا. بتاؤ. او یمین فاجرہ, یا اللہ اس بات سے بھی تو میری حفاظت کر لینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بازار میں میں کوئی جھوٹی قسم کھا کر کوئی سامان فروخت کر دوں یا کوئی سامان میں خرید لوں. دکاندار بھی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے, خریدار بھی کبھی کہتا ہے کہ بھائی وہ فلاں دکان سے تو اتنی کی مل رہی ہے, آپ اتنے کی دے رہے ہو, جبکہ ایسا ہے نہیں. تو ہر انسان کی ضرورت ہے اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کی. جب اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اس کی حاجت اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو الحمدللہ کہے, اب اللہ کا شکر لازم ہے. تو ہر وقت ایک مومن کو یا کوئی نہ کوئی طلب ہے, کوئی حاجت ہے, کوئی ضرورت ہے, کوئی ضرورت ہے تو اللہ پاک سے مانگے, اور جب وہ ضرورت اس کی پوری ہو گئی, اللہ پاک نے اس کو وہ نعمت عطا فرمائی, تو اب اس کے ذمے لازم ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے. حتیٰ کہ ایک سانس کا اندر جانا اور ایک سانس کا باہر آنا, اس پر بھی شکر لازم اور واجب ہے. تو میرا عزیز دوستو اور بزرگو اور ماں اور بہنوں, بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مزاج, ایک سوچ عطا فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کی دیکھا دیکھی نہ چلیں, کہ اگر لوگ اچھا کر رہے ہیں یا لوگ کسی ایک زاویے پر چل رہے ہیں اور وہ زاویہ غلط ہے اور وہ صورت غلط ہے, اس غلطی پر سارے کے سارے چل رہے, سارا معاشرہ اس برائی کی طرف جا رہا ہے, آپ دیکھا دیکھی آپ برائی کی طرف نہ جائیں. کسی نیک مجلس میں آدمی جاتا ہے تو وہاں اگر بات پوچھی جائے, ہاں بھائی آپ کی کیا رائے ہے, ہاں جی میں آپ کے ساتھ ہوں. کسی گناہ کی مجلس میں اگر چلا جائے تو وہاں جناب تذکرہ چلے, ہاں بھائی آپ کی کیا رائے ہے, آج کل یہ ضرورت ہے, یہ ہونا چاہیے, نہیں, ہاں جی بڑی ضرورت ہے, معاشرہ ہے, کیا کرے, معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, موسیقی کی بھی ضرورت ہے, ادھر بھی کہا ہاں اس کی بھی ضرورت ہے, ادھر گناہ کی محفل میں آیا کہا ہاں اس کی بھی ضرورت ہے. یہ مزاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگتا, آپ نے اس کو ناپسند فرمایا. نہیں, تمہارے پاس ایک معیار ہونا چاہیے, تمہارے پاس اپنی ایک سوچ ہونی چاہیے, تمہارے پاس اپنا ایک ایمانی نور ہونا چاہیے جس سے تم پہچان سکو اچھائی اور برائی کیا ہے. اگر وہ برائی ہے تو تم کہو نہیں بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور اگر کبھی خدا نخواستہ خدا نخواستہ اس برائی کا تم حصہ بن گئے ہو اور اس برائی میں تم شریک ہو ہی گئے ہو، تو کبھی اس برائی کو اچھا سمجھ کر مت کرنا، برائی کو برائی سمجھ کر کرنا. بات سمجھ آ رہی؟ برائی کو برائی سمجھ کر کرنا. جس دن تم نے اس غلطی کو، اس برائی کو اچھا سمجھ کر کر لیا، تو سمجھ لو کہ اب آپ نے گناہ کو اچھا جان لیا ہے. اس کو کہتے ہیں تزیین عمل. شیطان نے آپ کے لیے آپ کا گناہ اچھا کر دیا، نیکی دکھائی ہے اس نے، اب آپ کو اس پر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، توبہ کی توفیق سے محروم ہو گیا تھی. کتنی خطرے کی بات ہے. اور جب توبہ کی توفیق سے محروم ہو گیا تو دل پر یہ نقطہ، گناہ تو اس نے کیا ہے، دل پر نقطہ لگ گیا، احساس تو ہے نہیں کہ توبہ کرے، اس لیے کہ اس کو گناہ اس نے سمجھا ہی نہیں ہے، اس کو اس نے بیماری سمجھا ہی نہیں ہے، اس کو اس نے قابل علاج سمجھا ہی نہیں ہے، تو پھر اصلاح کیسے کرے گا؟ پھر ایک اور اسی طرح کا گناہ سامنے آئے گا، اس کو بھی اس نے اچھا جان کر کر لیا. پھر ایک تیسرا گناہ آئے گا، اس کو بھی اس نے اچھا جان کر کر لیا. چوتھا آئے گا، کرتے کرتے دل سارا سیاہ ہو جائے گا اور دل پر کفر کی مہر لگ جائے گی اور توبہ سے محروم ہو جائے گا. خاتمہ اس کا پھر کفر پر ہونے کا قوی اندیشہ ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ایک رات کو ساری ساری رات روتے رہے تو کسی نے پوچھا کیا غم آپ کو لگا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں. پھرکے کا ڈر ہے، کس چیز کی کا خوف؟ تیر شاطر میں بس ایک ہی ڈر ہے کہ کہیں میرا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، میرا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ پاک سے کیا تعلق تھا، بہت اللہ والے آدمی تھے، اور ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک نے ان کے توسط سے ہدایت پر لگایا، اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور گناہ چھوڑے اور توبہ اور تائب ہوئے. لیکن اپنا یہ حال ہے کہ یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، اس لیے کہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ارشاد فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کو پلٹتے رہتے ہیں، ہم جس طرف چاہے دل کو پلٹا دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے دلوں کو کفر کی طرف، نافرمانی کی طرف کہیں نہ پلٹا دے. ڈرتے رہنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اپنی دعاؤں میں یہ جملہ بہت کہتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ ہمارے دلوں کو دین پر استقامت عطا فرما. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے، گناہوں کی طرف ہمارے دلوں کو نہ پھیریے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج بتایا کہ تمہارے پاس حق اور باطل کو جانچنے کا معیار ہونا چاہیے، اچھائی اور برائی کا معیار ہونا چاہیے. اور دوسرا، یہ اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ سمجھایا کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ برا کریں تو تم یہ کوشش کرو کہ برائی کا جواب تم برائی سے نہ دو، تم اچھا ہی کرو، تم اپنے اندر اچھائی ہی کا مزاج بناؤ. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہی تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ یہ تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ جملے بولے ہیں، برا کہا ہے آپ کو. تو بڑا پیارا جواب دیا، اللہ کرے یہ جواب ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں پیوست ہو جائیں. ارشاد فرمایا، بھائی دیکھو، اس نے میرے بارے میں کہا، اس کا نام عمل اپنا ہے، جو چاہے بھرے، جو چاہے اس میں ثبت کروائے، لکھوائے. اگر اچھی بات لکھوانا چاہتا ہے تو لکھوائے، بری لکھوانا چاہتا ہے تو برا لکھوائے، مجھے اس سے کیا غرض ہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے، بولنے دو. کیسے لوگ تھے. اور حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ فلاں فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ کہا، گالیاں دیے. تو انہوں نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا جو کچھ اس نے میرے بارے میں کہا اگر اس نے سچ کہا تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، یعنی اگر وہ برائی میرے اندر ہے تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اور اگر نہیں ہے تو اس نے الزام لگایا اللہ اسے معاف کرے. معاملہ اپنی بخشش کا ہے میرے دوستو، معاملہ اپنی آخرت کے سدھارنے کا ہے، معاملہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کا ہے. اپنی آخرت ہماری بہتر ہو جائے. حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس اسی طرح سے کوئی شخص آیا اور اس نے بھی آ کر اسی بات کو کہا کہ فلاں فلاں نے تو آپ کے بارے میں یہ جملے بولے، گالیاں دی، برا بلا کہا ہے. تو ارشاد فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ، شیطان کو تیرے سوا اور کوئی ایجنٹ نہیں ملا میرے پاس یہ پیغام لانے کے لیے؟ کوئی اور نہیں ملا؟ کیوں لایا میرے پاس یہ بات؟ ایک اور اللہ والے سے کسی نے آگے کہا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں تو یہ کہا ہے، گالیاں دی، برا بھلا کہا ہے. تو بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہا اس فلاں نے اگر، جو آپ کہہ رہے ہو، اس فلاں نے اگر کہا تو اس نے مجھے نیزہ مارنے کی کوشش کی لیکن نہیں لگا، اور تو وہ نیزہ اٹھا کے لے آیا اور آ کے میرے سینے میں کھونپ دیا. تو نے نیزہ مارا نا. اگر تو مجھے نہ پہنچاتا، طنز کرنا، کسی کے بارے میں برائی کرنا، اور جب وہ پہنچتی ہے تو دل پہ چوٹ لگتی تو ہے، دل پہ نیزہ لگتا ہے، تو اس نے مارا اور وہ مجھ پر نہیں پہنچا، مجھ تک نہیں پہنچا اور میں زخمی نہیں ہوا، لیکن تو نے وہاں سے اٹھایا اور آ کے مجھے مار دیا. تو بھائی مت کسی کی برائی سنو، یہ اپنا مزاج بناؤ، چھوڑو اس چیز کو، اپنے ایمان کی فکر کرو. ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے. 125,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بتائے جاتے ہیں، اور جن کے متعلق یہ مشہور تھا کہ پورا سال روزہ رکھتے تھے، صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو روزے نہیں رکھتے تھے جو جائز نہیں ہیں، باقی پورا سال. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے آپ کو یہ عادت چھڑوائی اور کہا نہیں، 100 داودی پر آؤ، ایک روزہ رکھو، ایک دن نہ رکھو، ایک دن رکھو، ایک دن نہ رکھو. تو پھر اس کے بعد زندگی میں یہ معمول رہا، 6 روزے، 6 افطار، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے. اور روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول تھا، روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس چیز سے نکال کر لے کر آئے یہاں تک کہ نہیں بھائی 3 میں ختم کیا کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبردستی فرمائی. ساری رات قیام کا معمول تھا، ساری رات گزر جاتی تھی. رات تہجد میں کھڑے ہوتے تو فجر تک انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا تھا، نماز میں ہی لگے رہتے تھے. اور بیوی سے، ان کی اہلیہ سے، ان کی ماں نے پوچھا میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ کہا بڑا عبادت گزار ہے، بہت تہجد گزار ہے، بڑا نیک پایا. تو وہ سمجھ گئی بیوی کا اشارہ کیا تھا، تو وہ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی، کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ بڑا تہجد گزار ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتدال بتایا، ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، و ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، و ان لربک علیک حقا، تمہارے پروردگار کا تمہارے اوپر حق ہے، فاعطک الذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو. آپ نے اعتدال بتایا. تو صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے. اب جو اگلی بات عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں سے ابھی ایک جنتی آنے والا ہے. تو عبداللہ بن عامر بن عاص فرماتے ہیں ایک بڑے میاں بڑی عمر کے داخل ہوئے اور ان کی جوتیاں ان کے ہاتھ میں اور وضو کا پانی ٹپکتا ہوا اور مسجد میں داخل ہوئے. دوسرے دن پھر اسی ٹائم پر آپ علیہ السلام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے. پھر وہی داخل ہوئے. تیسرے دن پھر فرمایا، پھر وہی داخل ہوئے. تو کہنے لگے مجھے بڑا تجسس ہوا کہ اس کو آپ نے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے، مجھے کبھی یہ جملہ نہیں کہا، میری عبادت کا تو یہ حال ہے، روزے ایک دن روزہ رکھتا ہوں ایک دن نہیں رکھتا۔ تو ان کے گھر چلے گئے اور ان کے گھر جا کے ان سے کہا کہ میں آج آپ کے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو رات کو لیٹے اور اوپر چادر اوڑھ لی اور دیکھتے رہے، چپکے چپکے سے دیکھتے رہے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے، شاید مجھ سے زیادہ لمبی تہجد پڑے گا، شاید یہ زیادہ قرآن پڑھے گا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے تو سو گئے، اور فجر کی نماز کے لیے پھر اٹھے، عشاء پڑھی اور پھر فجر کے لیے اٹھے، اور یہ جب وہ سو گئے تو یہ تہجد میں لگ گئے، اور صبح تہجد کے وقت پھر اٹھ کے بستر پہ چلے گئے تاکہ انہیں محسوس نہ ہو۔ دوسرے دن پھر کہا کہ میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں، پھر اسی طرح سے دیکھا، یہی منظر دیکھا، عشاء پڑھ کے سو گئے فجر کے لیے اٹھے، تیسرے دن پھر یہی منظر دیکھا، عشاء پڑھ کے سو گئے فجر کے لیے اٹھ گئے۔ تو پھر بالآخر ان سے برداشت نہیں ہوا اور اتنا تجسس تھا اندر کہ آخر کیا اس کا عمل ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو جنتی کہا۔ تو بس پوچھا ان سے کہ آپ کے پاس کیا عمل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن آپ کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی؟ تو ارشاد فرمایا کہ بس میرے دل میں کسی مسلمان کا حسد، کینہ، بغض، نفرت نہیں ہوتی، میں اپنے دل کو اس چیز سے پاک رکھتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ہاذا ہوا، یہی ہے وہ خوبی جس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو پیغام سنایا ہے۔ تو یہ مضمون میں نے اس لیے ذکر کیا کہ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، رمضان کے مہینے میں بہت ہم اعمال کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے آپ کے اعمال کو، اللہ آپ کی تلاوتوں کو، آپ کے قیام کو، آپ کے اذکار کو، آپ کے افطار کرانے کو، آپ کی زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ قبولیت رک جائے گی اگر یہاں سے معاملہ درست نہ ہوا، اگر دلوں کے اندر میل رہا، اگر دلوں میں کینہ رہا، اگر دلوں میں بغض رہا اور نفرتیں رہیں تو یہ قبولیت رک جائے گی، یہ اعمال کچھ نہیں کرا پائیں گے اگر دل تمہارے صاف نہ ہوئے۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش فرمائیں کہ ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی بھی پاکی رکھیں، باطن کو بھی پاک کریں۔ اور یاد رکھو، روزہ ایک تو یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، یہ ہر کوئی کر رہا ہے، بہت سارے محروم القسمت یہ بھی نہیں کر پاتے، لیکن اکثر طبقہ جو روزہ رکھتا ہے وہ اسی طرح سے کھانے پینے سے، جنسی خواہشات سے اپنے آپ کے روکا ہوا ہے۔ یہ ادنا درجہ ہے روزے کا، ایسا روزہ جو رکھے گا اس کا صرف فرض ادا ہو جائے گا، روزے پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوسرا درجہ ہے روزے کا کہ آدمی روزہ رکھے لیکن ساتھ ساتھ کھانے پینے اور جنسی تسکین سے رکنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو روکے، یہ دوسری قسم کا روزہ ہے۔ ایسے روزے پر اللہ پاک کی طرف سے ملنے والے اجر کے وعدے اس روزے پر ہیں کہ آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پیر کا بھی روزہ ہو۔ اور یہ جو آیت ہے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، وہ ایک عجیب عجیب نقطے وہ نکال کے لکھتے ہیں اور بہت پیاری بات انہوں نے ذکر فرمائی، کہا کما کتب علی الذین من قبلکم کا مطلب یہ ہے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، اور فرمایا اس سے تمہاری ذات مراد ہے اور تمہارے اعضاء بھی مراد ہیں، تمہارے اعضاء پر بھی روزوں کو لازم کیا گیا ہے، تمہاری آنکھوں پر بھی روزے کو فرض کیا گیا، تمہارے کانوں پر روزے کو فرض کیا گیا، ہاتھوں پر روزے کو فرض کیا گیا، زبان پر روزے کو فرض کیا گیا، پیر پر روزے کو فرض کیا گیا، شہوت پر روزے کو فرض کیا گیا، پیٹ پر روزہ فرض ہے کہ حرام اندر نہ جائے، ہر ہر عضو کا روزہ ہے۔ تو جو آدمی یہ دوسری قسم کا روزہ ہے کہ روزہ رکھ کر گناہوں سے بھی روکنا، اور تیسرا روزہ اللہ پاک وہ ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ اس سے بھی آگے کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے دل کو ہر ماں سے واللہ سے خالی کر لینا، دل کا بھی روزہ رکھو، اور دل کا روزہ رکھو کیا مطلب، دل میں اللہ کا غیر نہ گھسنے دو، دل میں کسی کی نفرت نہ گھسنے دو، دل میں کسی کا کینہ اور بغض اور حسد اور نفرت نہ آنے دو، دل کا بھی روزہ ہے۔ تو یہ سب سے عالی روزہ ہے، سب سے بلند مقام کا روزہ ہے کہ آپ کا دل بھی صاف رہے۔ تو یہ جسم کے ہر ہر عز کا روزہ ہے، تو تب جا کے لعلکم تتقون روزے کا فلسفہ آپ کو حاصل ہوگا تاکہ تقویٰ تمہاری زندگیوں میں پیدا ہو جائے. جب آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ پاک یہ صفت بھی اس کو عطا فرماتے ہیں. یہ بات شوق کی ہے، ذوق کی ہے، محنت کی ہے، اللہ پاک کی طرف پلٹنے کی. آپ محنت کرو، آپ کوشش فرماؤ. اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے روزے تھے. ماؤں بہنوں سے خاص درخواست ہے خاص طور پر، اور آپ دوستوں سے، بزرگوں سے، مردوں سے بھی درخواست ہے کہ ان اللہ کی بندیوں کو بھی اپنے گھروں کے اندر اعمال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ موقع دیا کریں، اور انہیں بھی اپنے اعمال کے لیے وقت نکالنا چاہیے. یہ بہت غلط مزاج بن گیا ہے کہ ظہر کے بعد سے 3-4 بجے سے لے کر غروب آفتاب تک کچن میں عورت نے کھڑا رہنا ہے، اس نے پکوڑے بھی تلنے ہیں، اس نے سموسے بھی تلنے ہیں، اس میں یہ بھی بنانا ہے، اس نے یہ بھی بنانا ہے. اللہ اکبر، بڑی بات ہے. اگر وہ نیک نیتی سے کام کر رہی ہے یہ بھی اس کے لیے اجر ہے، یہ بھی اس کے لیے باعث ثواب ہے، لیکن بہرحال اس پر رحم کرو، اور اسے خود اپنی جان پر رحم کرنا چاہیے کہ کم از کم افطار سے 15 منٹ پہلے سب کاموں سے فارغ ہو جاؤ. جو کچھ بن گیا بسم اللہ، نہیں تو کل سے غصہ نہ ہو جاؤ. رمضان میں کھانے پینے کے معاملات میں غصہ نہ کرو. ذرا سا نمک مرچ آگے پیچھے ہو گیا، اپنے مزاجوں کو قابو میں رکھو. اور اسی طرح سے وہ صبح سب سے پہلے اٹھنا کس کا کام ہے؟ عورت کا. رات کو سب سے آخر میں سونا بھی اسی کا کام بیچاری کا. صبح اٹھنا بھی سب سے سویرے اسی کو ہے. سب سے پہلے اس نے کچن میں کھڑا ہونا ہے، گرمی اس نے برداشت کرنی ہے. تو پھر جب وہ گرمی برداشت کرے تو پھر وہ آپ کے غصے بھی برداشت کرے تو یہ کوئی اچھا نہیں، یہ زیب نہیں دیتا. یہ اپنا مزاج بنا لو کہ کھانے پینے کے معاملات میں چڑچڑا آدمی کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس میں تو آدمی کو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کھانا کوئی سامنے آتا تو ان اشتہاہ اکلا و ان کرہ ترکا. ارشاد فرمایا اگر کھانا پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، اور اگر پسند نہ ہوتا تو اعرضا، بس منہ موڑ لیتے، کچھ بولتے نہیں تھے، کہتے نہیں تھے، تبصرہ کھانے پر نہیں کرتے تھے. ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطعام قط. قط کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ زندگی بھر، ساری زندگی آپ نے کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، ساری زندگی نہیں نکالا. ہاں یہ بات تو سنی گئی ہے کہ جب کوئی اچھی چیز بنتی گھر میں تو آپ تعریفی کلمہ ضرور کہہ دیا کرتے تھے، اور وہ اس لیے کہتے تھے تاکہ گھر والیوں کی حوصلہ افزائی ہو. تعریفی کلمہ ضرور کہا کرتے تھے، بہت اچھا بنایا. اچھا، اس تعریفی کلمے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب مزاج تھا، اعتدال تھا. تعریفی کلمے میں بھی حد سے تجاوز نہیں ہوتا تھا، مبالغہ نہیں ہوتا تھا، اعتدال والا لفظ بولتے تھے. اچھا، اعتدال والا لفظ محدثین نے لکھا ہے، اس لیے بولتے تھے کہ اگر بہت زیادہ آپ تعریفی کلمات کہیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ شاید ان کو اس چیز کی بہت زیادہ رغبت ہے، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج نہیں تھا. اس لیے اعتدال والا جملہ بولتے تھے، اتنا کلام فرماتے تھے کہ جتنی ضرورت ہوتی تھی، جس سے اگلے کی حوصلہ افزائی ہو. مبالغہ آرائی کبھی آپ نہیں کرتے تھے. حوصلہ افزائی الگ چیز ہے، چاپلوسی الگ چیز ہے. حوصلہ افزائی کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کسی کام کا اہل ہے اور اس نے وہ کوئی کام کیا ہے، آپ دو تعریفی کلمات بول دیں، یہ حوصلہ افزائی ہے. لیکن ایک آدمی نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے اور آپ اس کو بڑھائیں اور چڑھا کر ذکر کریں، یہ چاپلوسی ہے، یہ مذموم ہے، یہ مذمت ہے، یہ بری ہے. اور یہ زبان کے گناہ، امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے جہاں زبان کے گناہ شمار کیے ہیں ان گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ذکر کیا، 20 بڑے گناہ ذکر کیے، ان میں یہ بھی، زبان کی چاپلوسی، یہ بھی گناہ ذکر کیے. اعتدال رکھو، ہر چیز میں درمیانہ روی ہونا چاہیے، ہر چیز میں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا اسوہ حسنہ، اس کو آپ بنیاد بناؤ. تو اس طرح سے ہم رمضان کا مہینہ گزارے. اور آخری درخواست یہ عرض کروں گا کہ ایک عشرہ گزر گیا، اب آپ دیکھو اپنی زندگی کا جائزہ لو. اب ہر آدمی اپنے پاس ایک زاویہ، ایک کسوٹی رکھے اور پرکھنے کی کوشش کرے کہ یکم رمضان کو میرے دل کی کیا کیفیت تھی، ایک عشرہ گزرنے کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی. کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ روزے اس لیے دیے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. دیکھتا ہوں کہ خوف پیدا ہوا یا نہیں ہوا. اچھا، اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر آپ کا نیکی کی طرف دل بڑھ رہا ہے پہلے سے زیادہ، قرآن کی تلاوت میں آپ کا جی لگنا شروع ہو گیا، نماز میں آپ کا جی لگنا شروع ہو گیا، گناہوں سے دوری ہونا شروع ہو گئی، اور صرف دوری نہیں گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہو گئی، نیکیوں سے محبت دل میں پیدا ہو گئی، اور ہر وقت آپ کے دل میں یہ خیال اور احساس پیدا ہو گیا کہ میرے اس عمل سے میری آخرت سنور جائے، مطمح نظر آپ کا آخرت بن گیا، تو سمجھ لو کہ کچھ نہ کچھ روزے کا فائدہ ہو گیا. الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور جب اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک مزید اس نعمت میں ترقی دے گا. اور اگر ابھی یہ کیفیت نہیں بنی ہے، ابھی وہاں ہی کے کھڑے ہیں، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے رمضان کو کھڑے تھے، جہاں اس وقت گناہ کا مزاج اندر تھا، ابھی بھی وہی کیفیت ہے، اور اضافہ نیکیوں میں بھی نہیں ہوا، اور نیکیوں میں جی بھی کوئی نہیں لگتا، اور ایمان کی لذت اور حلاوت بھی نصیب نہیں ہوئی، اور قرآن کی تلاوت میں بھی رغبت پیدا نہیں ہوئی، تو سمجھ لو کہ پھر وہ پہلی قسم کا روزہ ہے کہ اس روزے پر ملنے والا اجر کچھ نہیں ہے، صرف آپ کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کچھ بھی نہ ملے. ایسوں ہی کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ ایسوں ہی کے متعلق ارشاد فرمائے. تو اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں. ہر وقت کثرت سے بخشش اور مغفرت کی دعاؤں کو زبان پر جاری رکھیں. گھر کے کام کاجوں کے ساتھ ساتھ خواتین سے درخواست ہے کہ زبان پر استغفر اللہ، استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ من کل ذنب، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ زبان پر یہ کلمات جاری رہے. ایک لمحے کے لیے آپ کی زبان اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو. یہاں سے آپ گھر کی طرف جب جائیں تو راستے میں کتنی مرتبہ آپ استغفر اللہ بول سکتے ہیں. جہاں جہاں آپ نے استغفر اللہ بولا، قیامت کے دن وہ زمین کا حصہ آپ کے حق میں گواہی دے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا دین لے کے آئے. آپ نے خود ارشاد فرمایا، ہر درخت کو اور پتھر کو اپنے حق میں گواہ بناؤ، اور اس کے پاس تم اللہ کا نام لے لیا کرو، وہ قیامت میں تمہارے حق میں گواہی دے گا. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.